بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے شیخ قاری باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واعظ میں سے مذاکرہ کرتے ہیں, اس کا نام ہے لذت رشک کائنات. لذت رشک کائنات. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا اما بعد. اہل اللہ کے نور باطن کے اثرات. حضرت فرماتے ہیں جس چیز کا دل پر اثر ہوتا ہے اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. وہ بات جو ہم قرآن پاک اور حدیث پاک میں براہ راست دیکھتے ہیں, اگر وہی بات کوئی اللہ والا بیان کرے تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ والے کا نور بھی اس میں شامل ہو کر مستضاد اثر ڈالتا ہے. اس کا نور تقوی, اس کی آہ و فغاں اور اس کا خون آرزو اللہ رائے گا نہیں کرتا. اللہ والے اپنے سینے میں دریائے خون رکھتے ہیں. اس پر میرا شعر سنیے. چند قطرے ہوتے تو وہ چھپ بھی جاتے, چند قطرے ہوتے تو وہ چھپ بھی جاتے, کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا. سبحان اللہ. ان کے دریائے خون کو سارے دنیا کے حاسدین اور دشمن چھپانا چاہیں تو چھپا نہیں سکتے. چند قطرے ہوں تم پر مٹی ڈال کر چھپا دو, لیکن ان کے سینے میں تو دریائے خون بہ رہا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرتے ہیں. ان کے قلب میں 24 گھنٹے دریائے خون بہتا رہتا ہے اور اس کی لہروں میں زبردست طغیانی ہوتی ہے. ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت نے, ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت نے, مگر میرے دریا کی آہ, مگر میرے دریا میں آہ طغیانی نہیں جاتی. مگر میرے دریا میں آہ طغیانی نہیں جاتی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم فلاں مجلس میں یا فلاں درس میں جا کر ہمیں جو علم حاصل ہوگا تو وہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیں گے, رسائل پڑھ لیں گے, یا جو ہے آج کل جو بھی ذرائع ہیں ذرائع ابلاغ کے اس پہ پڑھ لیں گے, مطالعہ کر لیں گے. تو وہاں جانے کا کیا فائدہ بھائی؟ اتنا وقت صرف کرو, محنت اٹھاؤ, مشقت اٹھاؤ اور فلاں جگہ جاؤ گھر سے نکل کر. تو یہ تو ہم گھر پہ بھی یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, وسوسہ آتا ہے اور بعض لوگ اس پہ جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں, اسی بات کو سوچ کر کے جو ہے وہ ایسی مجالس میں نہیں جاتے. تو اس کا جواب حضرت والا نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھیے وہی قرآن و حدیث جو آپ کسی کتاب سے مطالعہ کر رہے ہیں, اگر آپ کسی اللہ والے کی زبان سے سنیں گے تو اس میں جو ہے اس اللہ والے کا نور بھی شامل ہو جائے گا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اثر پھر مزید بڑھ جاتا ہے اس کے زبان سے سننے سے. مجاہدہ ہے نا, اس اللہ والے کا مجاہدہ ہے. اللہ والوں کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے مجاہدہ. انہوں نے جو یہ حضرت جگہ جگہ آہ و فغاں, اس کا خون آرزو, دریائے خون کا ذکر فرماتے ہیں, وہ یہی چیز ہے کہ وہ جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں, دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر لو, فلاں گناہ سامنے آ گیا, فلاں گناہ سامنے آ گیا, لیکن وہ فوراً اس پر نفس کو تو تنبیہ کرتے ہیں اور اسے رکتے ہیں. تو یہ مجاہدے کی وجہ سے وہ نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس نور سے وہ بات میں اثر آ جاتا ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کچھ طبیعت ناساز تھی تو صاحبزادے سے بیان کے لیے کہا گیا تو وہ بیان فرمایا انہوں نے کوئی گھنٹے بھر کا، اور اس میں کوئی ایسی خاص مجمع پہ کیفیات طاری نہیں ہوئی. حضرت تشریف لائے آخر میں اور بیٹھ کر کے یہ فرمایا کہ رات سحر کے لیے دودھ رکھا تھا تو وہ بلی پی گئی تو روزہ رکھ لیا. بس ابھی حضرت نے جی اتنا ہی فرمایا. اب یہ دیکھیے اس میں نہ کوئی بیان ہے نہ کوئی تقریر ہے. تو پورے مجمع پہ کیفیت طاری ہو گئی اور لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، پورا مجمع ہل گیا. تو اس میں تو کوئی نہ قرآن بیان ہوا نہ حدیث بیان ہوئی، ایک سیدھی سادی سی بات ہی نظر آئی نا بھائی. یہ کیا بات تھی؟ وہ مجاہدہ پیچھے جو زندگی بھر کا مجاہدہ ہے. تو اس لیے دعوت دی جاتی ہے اور اس لیے یہ بتلایا جاتا ہے کہ بھائی اپنے مقام سے نکلو اور اس صحبت میں جاؤ. اس صحبت کے اثرات پڑیں گے. اب پھر دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک مجمع ہے اور وہ اتنے اہل ایمان ہیں تو ان کے ایمان کے اثرات پڑتے ہیں. اور اس میں ایک مجاہدہ بھی شامل ہوا. گھر پہ تو آپ اپنے صوفے آرامدہ صوفے میں بیٹھ کر اور گدا لگا کر کتاب پڑھ رہے ہیں، یا اپنے بیڈ پر لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کتاب پڑھ رہے ہیں، جو ایک درجے میں بے ادبی بھی ہے نا. لیکن آج ہم میں اکثر لوگ اسی طرح پڑھنے کے عادی ہیں. تو کیا ہے کہ اب یہ راحت یہ آرام چھوڑا، اس نے گھر سے نکلا تو مجاہدہ آیا نا. اس میں اس کا مجاہدہ بھی شامل ہو رہا ہے. جہاں اس اللہ والے کا مجاہدہ ہے تو وہاں جا کر اسے اب کچھ ملے گا، کیونکہ مجاہدہ کر کے آیا ہے نا. اور مشاہدہ جو ہے وہ بقدر مجاہدہ، جو جتنا طلب لے کے جائے گا، جو جتنا عظمت لے کے جائے گا تو اس کو اسی کے بقدر مشاہدہ بھی ہوگا. تو اس لیے اس جگہ جانا اس کی برکات کچھ اور ہی ہو جاتی ہیں. ایک نماز ہے گھر میں پڑھ لینا اور ایک نماز ہے مسجد میں جا کر ادا کرنا. تاکید ہے نا جماعت کی، بلا کسی عذر کے گھر میں پڑھنا کو فرمایا کہ نماز تو خیر وہ اس اعتبار سے تو فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس پہ جو اجر و ثواب و درجات وہ نہیں ہے، جماعت واجب ہے. تو اس لیے پوری کوشش مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی ہونی چاہیے. تو وہاں کی جو برکات ہیں اس مسجد کی اور واجب کی برکات جو ہیں، واجب عمل پورا کرنے کی، وہ کہاں سے پائے گا گھر میں بیٹھ کر. تو یہ غلط فہمی اور یہ اشکال کو دور کرنا چاہیے اور کچھ لینے کے لیے نکلنا چاہیے. دنیا کے لیے نکلتا ہے کہ نہیں آدمی لینے کے لیے؟ بھائی گھر بیٹھے تو انڈے بھی نہیں ملتے، اس کے لیے بھی بازار جانا پڑتا ہے. اور میڈیکل کی ڈگری لینی ہو تو گھر بیٹھے میڈیکل کی ڈگری ملتی ہے؟ گھر بیٹھے انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے؟ یونیورسٹی جانا پڑے گا، کالج جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. تو دین ہے، دین اس کوئی سستی چیز تو نہیں ہے نا. دین تو کیا کہنا چاہیے، قیمتی ترین، جس سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ تو وہ چیز ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا مجاہدہ کر لینا چاہیے اور گھر سے نکلنا چاہیے اور صحبتوں میں آنا چاہیے. اور پھر جب اس کا نفع وہاں محسوس ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم غلط فہمی میں تھے. جی آگے فرماتے ہیں حضرت، علامہ سید سلیمان ندوی صاحب جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو یہ شعر پڑھا، چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. اس میں بظاہر درس و تدریس کی توہین محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ پہلے منطق و فلسفہ کا غلبہ تھا، اب عشق الہی کا غلبہ ہے. علم درجہ ثانوی ہو گیا اور مولا درجہ اولی ہو گیا، مدرسہ ہم کو عالم منزل کرتا ہے، مدرسہ ہم کو عالم منزل کرتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اور عشق و محبت کی آف ہوگا جو اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے، یہ ہمیں بالغ منزل کرتی ہے۔ تو اس شعر میں درس و تدریس و مدرسہ چھوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ درس و تدریس و مدرسے کے علوم پر اللہ تعالی کی محبت کو غالب کرنا ہے، ان علوم پر عمل کر کے اپنے کو بالغ منزل بنانا ہے، اور یہ چیز خانقاہوں سے ملے گی۔ مدرسے ہم کو عالم منزل کرتے ہیں اور اللہ والے ہمیں بالغ منزل کرتے ہیں، بتائیے مولا افضل ہے یا نہیں؟ لیکن علم مولا بھی ضروری ہے اور درس و تدریس بھی ضروری ہے۔ کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جن کا علم زبردست ہو لیکن ان کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو، عالم پر عشق الہی غالب ہو تو اس کے علم کی چاشنی بڑھ جائے گی۔ چاشنی پر ایک قصہ یاد آیا، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ایک عالم نے کہا کہ تمہارے بیان میں مجھ کو زبردست درد دل محسوس ہوا۔ کس کو کہا بھائی؟ ہمارے پیارے شیخ ہیں، اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے فرمایا کہ آپ کے بیان میں مجھ کو زبردست درد دل محسوس ہوا، میں نے فوراً اللہ تعالی سے مانگا کہ اے خدا اس مضمون کو میری زبان سے شعر میں تبدیل فرما دیجئے، تو فوراً ایک شعر بن گیا، آپ کو میڈ ان برطانیہ شعر سنا رہا ہوں۔ کہاں ہوا تھا؟ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں۔ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ۔ کیا بات تھی! حضرت کے سب سے پہلے شیخ شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت کا بیان سنا، پاکستان آ کر حضرت یہاں قیام پذیر ہو گئے تھے، پھر یہاں سے جب ایک سفر فرمایا تو وہاں اس مجلس میں حضرت کے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ راولو خردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی موجود تھے اور بھی دیگر اکابر تھے۔ تو جب حضرت نے بیان فرمایا تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حکیم اختر، اللہ تعالی کسی کو علم دیتا ہے اور کسی کو درد دل دیتا ہے، ہے نا، زبان دیتا ہے۔ کوئی عالم تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور زبان نہیں ہوتی، اظہار بیان پر وہ قدرت نہیں ہوتی، اور جن کو درد دل دیا ہے، اظہار بیان دیا ہے، تو انہیں ان کے اس میں کمی ہے کچھ۔ دوسری طرف فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں علم بھی دیا اور درد دل بھی دیا، اللہ تعالی نے آپ کو دونوں چیزیں عطا فرمائی، اور پھر اشارہ فرمایا کہ آپ کے فیض کو میں ایسے دیکھتا ہوں، اس طرح عالم میں اس طرح نشانہ بنا، انگلی گھمائی پورے گول، کہ آپ کے فیض کو میں اس طرح دیکھتا ہوں عالم میں، اور وہ حضرت کی پیشن گوئی پوری ہوئی، ایسے ہی فیض پھیلا حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے فرماتے ہیں، اسی لیے اپنے احباب اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت کا درد لینا ہے اور رش کے لذت کائنات لینا ہے، بلکہ رش کے لذت دو عالم لینا ہے، تو خون آرزو کی مشق کرو۔ اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ اپنا دل توڑ دو، مگر اللہ کے قانون کو توڑ کر حرام لذتوں کی کشید، چشید، رسید، دید اور شنید سے اپنے کمینے پن کا ثبوت مت پیش کرو۔ کچھ غیرت بندگی کا حق ادا کرو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم آقا نہیں ہیں، آقا تو ہمارا مولا ہے۔ پھر دیکھو اللہ ٹوٹے ہوئے دل میں کیا دیتا ہے، ایسی لذت، ایسا سکون دے گا کہ سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہو جائیں گے۔ اس لذت درد دل کے سامنے سارے عالم کی لیلائے کائنات اور حسن کی جتنی بھی اصناف، اقسام اور انواع ہیں، سب تمہیں ہیچ معلوم ہوں گے، کیونکہ عشق مجازی کی منزلیں سب گراؤنڈ فلور کی گٹر لائنوں پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ ابتدا تو آنکھوں، گالوں اور کالے بالوں سے ہوتی ہے، مگر اس حوث کی انتہا ناک کے نیچے گندے مقامات پر ختم ہوتی. یہ مومن کی عزت کے بھی خلاف ہے. اور آپ کو بتاؤں مومن کی عزت کتنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری عزت سلاخوں پر مگر مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے زیبہ نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. بتائیے ان حضیروں کے لیے کسی مومن کا اپنے کو ذلیل کرنا کیسا ہے. یہی معشوق ان عاشقوں کو کتنی گالیاں دیتے ہیں اور اہل تقویٰ پر کتنی رحمتیں برستی ہیں, ان کو کتنی عزتیں ملتی ہیں. جب صحابہ نے ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو عیسائیوں نے خوبصورت لڑکیوں کو سجا کر سڑکوں پر کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نظریں خراب ہوں اور ان پر اللہ کی لعنت برس جائے, اللہ کی رحمت اور مدد ان سے ہٹ جائے اور یہ ہم سے ہار جائیں. مگر صحابہ کے کمانڈر ان چیف یعنی سپہ سالار نے اعلان کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی کر لیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. کس نے پڑھا؟ ان کے جو کمانڈر ان چیف جو تھے سپہ سالار, انہوں نے پڑھی آیت. وہی بات آ گئی نا ابھی جو حضرت نے شروع میں فرمائی تھی کہ کسی اللہ والے کی زبان سے تو اثرات بڑھ جاتے ہیں. تو فرمایا ایسے سنا, صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی بھی نازل ہوئی. کلام تو اللہ کا ہے, ایک ہے نبی کا سنانا اور ایک صحابی کا سنانا اور ایک ولی کا سنانا, فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے. صاحب نسبت اور درد دل والوں کی تقریر سن کر تو دیکھو کہ دل پر کیسا زلزلہ طاری ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے خون آرزو سے اپنے دل پر زلزلے طاری کیے ہیں. ان کے دل پر زلزلے نہیں آئے, زلازل آئے ہیں. زلزلے کی جمع زلازل ہے, جیسے مسجد کی جمع مساجد ہے. اس لیے ان کی تقریروں سے دلوں پر زلزلہ طاری ہوتا ہے. جب صحابہ نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو ان لڑکیوں نے جا کر اپنے بڑوں سے کہا کہ آپ نے جس فتنے کے لیے ہمیں مقرر کیا تھا اور آنکھوں میں کاجل لگوایا تھا اور سجا کر رکھا تھا تو آپ کی یہ ترکیب ناکام ہو گئی. یہ عجیب لوگ ہیں, انہوں نے تو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. جب میں بڑے بڑے گول ٹوپیوں والوں کو دیکھتا ہوں کہ الوؤں کی طرح نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے کہ مولا کے قانون کو توڑ کر ان لیلاؤں کو دیکھ رہے ہیں, ان مرنے والوں کی تو تمہارے دل میں اہمیت ہے اور خدا تعالی کے قانون کی عظمت کا احترام نہیں ہے. خدا کا حکم توڑنا گوارا ہے لیکن نظر بچا کر اپنا دل توڑنے کی تکلیف گوارا نہیں. ارے ظالم دل کو توڑ دو, خدا کے حکم کے آگے دل کیا قیمت رکھتا ہے؟ پھر دیکھو اللہ اس دل میں کیا دیتا ہے. انشاءاللہ سورج اور چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہونے لگے گی, لیلائے کائنات کے نمکیات جھڑ جائیں گے اور سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہونے لگیں گے. مالداروں کے رین اور ڈالر اور ین ایسے معلوم ہوں گے کہ یہ کچھ نہیں ہیں, اور ساری دنیا کی سلطنت کے تخت و تاج میرے بوریے میں چھپے ہوئے ہیں. پھر میرا یہ شعر پڑھو گے, دامن فقر میں میرے پنا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. سبحان اللہ عجیب. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات, ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات, وسعت قلب عاشقاں دونوں جہاں سے کم نہیں. کاش اس آیت پر ہم سب کا ایمان ہوتا کہ اللہ کے قرب کی لذت کا کوئی مثل نہیں ہے. بے مثل لذت چھوڑ کر کہاں گراؤنڈ فلور کی گندی نالیوں میں گھستے پھرتے ہو, نظر بچا کر دیکھو، اسی وقت اللہ ایمان کی نقد مٹھاس دیتا ہے۔ جنت تو ادھار ہے مگر نظر کی حفاظت کرنے پر اللہ کی طرف سے اسی وقت نقد انعام ملتا ہے، جس کا نام حلاوت ایمانی ہے۔ جنت تو ادھار ہے مگر حلاوت ایمانی یعنی اللہ کے قرب کی لذت دل کو اسی وقت نقد ملتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو احوال بیان فرما رہے ہیں نظر بچانے والوں کے، یہ خالی خلی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت والا نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ ارے یہ میں جو تم کو دعوت دیتا ہوں، یہ جو دعوت دیتا ہوں اس کو تم کیا خالی خلی سمجھتے ہو؟ جب میں نے یہ حاصل کیا ہے، جب مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے تو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ بس آج ہماری یہی جو ہے وہ نفس ہمیں چت کر دیتا ہے۔ جیسا حضرت والا شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جہاں گوری چمڑی دیکھی وہیں پھسل گئے، اور لاکھ اس کو جو ہے ایک حضرت نے سنایا نا کہ ایک شخص نے بلی کو ٹرین کیا تھا، اس کو مشق کرائی تھی، موم بتی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی، تو بادشاہ کے پاس لے کر کے آیا دکھانے کے لیے، تو بلی ایسے موم بتی کو لے کے کھڑی ہو گئی اپنے سر پہ رکھ کے ساکت، اور موم بتی جل رہی ہے۔ تو ایک شخص کو شرارت سوجی، اس نے جا کے جھٹ ایک چوہا لایا اور ایک اس کا ایک جگہ سے بیٹھ کر اس کو دکھایا چوہے کا سر۔ اب اس نے جیسے چوہے کو دیکھا، اب اس کے کان کھڑے ہوئے، پھر وہ مونچھیں تنی، اور زیادہ نکالا باہر اس کپڑے میں سے، آدھا نکال دیا، پہلے تو سر دکھایا، پھر جب آدھا نکالا تو وہ موم بتی شوم بتی پھینک کر وہ اس کے اوپر چھلانگ مار دیا اس نے، اور وہ ساری تربیت اس کی رائگا ہو گئی، بادشاہ کے سامنے کیا ہو گئی، کچی ہو گئی، بچوں کی زبان میں کہتے کچی ہو گئی۔ تو کیا تھا کہ جو لکھایا سکھایا پڑھایا تھا، اپنی منمانے کھاجے کو دیکھ کر ساری تربیت بھول گیا۔ تو شیخ تربیت کرتا ہے اپنے مرید کی، شاگرد کی، اس کو واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ یہ اس ماحول میں جب جائے تو میرا مرید بن کر رہے، میرا شاگرد بن کر کے رہے، اور وہ وہاں جا کر، یہاں تو سیکھا اس نے لیکن وہاں جا کر وہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو اس کی محنت ضائع ہو رہی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی آہ رائے گا گئی کہ نہیں گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کرو، دیگر مواقع بار بار فرمایا ہماری آہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، کہ باہر جا کر تم پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہو، پیچھے وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہو۔ تمہیں جو داؤ پیچ سکھا رہا ہوں یہاں، وہ اس لیے ہے کہ جب تم کشتی لڑنے کے لیے جاؤ اکھاڑے میں، تو وہاں یہ داؤ پیچ چلاؤ، یہ نہ ہو کہ وہاں جیسے پہنچو تو کہو کہ میرے تو پیٹ میں مروڑ اڑ گیا، میں تو اکھاڑے کے قابل ہی نہیں ہوں، اور وہاں سے تمہیں بھاگنا پڑے لنگوٹ پکڑ کر کے۔ ایسا نہ کرنا، ایسی جگہ سائی مت کرنا، ایسی بے وفائی مت کرنا۔ تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ فرمایا، اپنے ان مقبولین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ جب ہم تنہا ہوں، جب ہم اکیلے ہوں، تو وہاں پر بھی یہ استعظار ہونا چاہیے، ارے نالائق تو یہ تو دیکھ لے، تجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تجھے مسلمان بنایا اللہ نے، کیا تو سکھ کے گھر نہیں پیدا ہو سکتا تھا، کیا کسی ہندو کے گھر نہیں پیدا ہو سکتا تھا، کیا کسی اور مذہب والے کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا تھا، تو نے درخواست دی تھی اللہ کو، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے مسلمان بنایا، اور پچھلی امت میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، دیگر انبیاء کی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتا تھا مسلمان ہوتا، لیکن اللہ نے تجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اتنی بڑی مسلمانوں کی ماشاءاللہ تعداد، اس میں کیسے کیسے ذہن کے لوگ ہیں، کیسے کیسے طبقے ہیں، کیسے کیسے کہنا چاہیے کہ گروپ بندیاں ہیں، اس میں سے اللہ نے تجھے اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمایا. پھر ہر سلسلے میں اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے جن کے الگ الگ مراتب ہیں، اللہ نے تجھے ایک کہنا چاہیے فخر الاولیاء، ہمارے شیخ فخر الاولیاء ان کے سلسلہ عطا فرما دیا. حضرت مجدد تھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ، اور ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، ایسے ایسے اللہ والے جس سلسلے سے اللہ نے اس سلسلے سے وابستہ فرمایا. دیکھو بھائی، سارے اللہ والے ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب اللہ والے اپنی اپنی جگہ، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، لیکن اس راستے کا کلیہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے لیے سارے مشائخ سے انفع سمجھے. انفع یعنی اس سے مجھے سب سے زیادہ نفع ہوگا، مجھے میرے شیخ سے، جہاں میں شمس و قمر سے روشنی ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اپنے شیخ کے متعلق. ہوں گے سب بڑے بڑے ہیں بھائی، لیکن ہمارے لیے تو بھائی ہمارا شیخ ہے. اس لیے ہم جب اپنے مشائخ کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی عامی یا نسیے نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو اپنے ہی شیخ کی راگ الاپتے. جی، اس راستے کا اصول ہی یہی کہ مرو اپنے شیخ پہ، محبت کا دم بھرو اپنے شیخ پہ، جس سے تمہیں فیض ملا ہے، جس سے تمہیں تربیت ہوئی ہے، جس سے تمہیں نفع ہوا. عقیدت محبت سب کی رکھو دل میں. حضرت علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو وہ تمہارے اور دیگر مشائخ جو ہیں ان کو سمجھو یہ ہمارے چچا ہیں، یہ باپ ہیں. جو اپنا شیخ ہے وہ باپ ہے، باپ پیر ہے، ابا پیر ہے، اور باقی جو مشائخ ہیں وہ چچا پیر ہے نا، تو وہ بھی باپی کے درجے میں ہیں، لیکن وہ ان کے بعد ہیں. حضرت بابا فرید گنج چکر رحمت اللہ علیہ، اس کو بزرگوں کے یہاں توحید مطلب کہتے ہیں. سنیے، بابا فرید گنج چکر رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیر دبا رہے تھے، اور برابر کی چارپائی میں ان کے شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی کمزور نہیں، مجاہدہ کر کے گل چکے تھے، اور ادھر یہ بھی بیچارے، ان لوگوں کا حال ایسے ہی تھا. تو وہ ادھر وہ لیٹے ہوئے، ادھر یہ لیٹے ہوئے، اور یہ ان کی پیٹر دوار ہیں. تو انہوں نے فرمایا بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہ جاؤ تھوڑا ہمارے شیخ کی خدمت کرو. تو اٹھے اور ان کی چارپائی پہ جا کر ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد واپس پلٹے اپنے شیخ کے پاس اور یہ عرض کیا کہ دل تو یہاں دیا ہوا ہے، تو وہاں دل کیسے لگے گا؟ اب اتنی زور سے بولا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ نے بھی سنا، دونوں بزرگوں نے سنا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قطب الدین، اب تو فرید کو کچھ دے دو. ہم آپ سمجھ لوں گے یہ تو بیعت بھی ہو گئی ہے، وہاں سے بھاگ کے آ گیا کہنے میں نے تو دل یہاں دیا ہوا. ایک عام آدمی سنے گا تو کچھ کیا سمجھے گا، لیکن دیکھو جو سمجھنے والے ہیں، جو اس راستے کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کیا فرما دیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جن سے چشتیہ سلسلہ ہندوستان میں آیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ صحیح راستے پر ہے. یہ سلسلہ اپنے شیخ کو جو دل دیا ہوا، اس کا عاشق ہے اپنے شیخ کا، عاشق ہے اپنے شیخ، اس کو مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں ان اللہ والوں کی زبان میں توحید مطلب. ایسا اپنے شیخ کا عاشق ہو. فرمایا بھائی اس کو تو اب کچھ دو. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں یا اپنے شیخ کا کوئی ملفوظ سناتے ہیں کہ ہم ہمارے شیخ نے یہ فرمایا، ہم نے اپنے شیخ سے یوں سنا. بعض بیچارے کم فہم ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، خدا خاصا نبی کی بات نہیں کرتے یا اللہ کی بات نہیں کرتے. یہ بھی غلط فہمی ہے اور کم فہمی ہے. باتیں ساری اللہ جل جلالہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہیں، لیکن شیخ کی زبان سے سنی ہوئی بات ہے جس میں شیخ کا نور بھی شامل ہوا ہے. تین نور جمع ہو گئے، اللہ جل جلالہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخ کامل. تو تین نور جمع ہو گئے نا، تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے یہ سنا. اور ایسی کون سی ایسی بات ہے، آپ بھی کوئی ڈاکٹر بھی اپنے کہتا ہے کہ جی میرے استاد نے یہ بتلایا تھا، میرے استاد نے یہ کہا تھا. کوئی انجینئر بھی جو ہوتا ہے جب کسی چیز میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھلایا تھا. تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی، تو کوئی ایسی بات سب کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ کے ٹیچر نے بتلایا تھا، آپ نے اپنے ٹیچر کا نام لیا. وہاں کوئی معترض نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے ٹیچر کا نام کیوں لیا، یہ تو اس فارمولے کا بانی تو فلاں تھا، آپ نے اس فارمولے کے بانی کا نام کیوں نہیں لیا. کوئی معترض نہیں ہوتا، کہتا صحیح بات ہے اس نے ٹیچر سے سنا ہے تو ٹیچر کا نام لے رہا ہے. اور یہاں کام فہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شیخ کی بات کر رہے. تو کلیئر ہو رہی ہے بات، تو انگریزی ہی بول دوں. تو کیا کہنے شیخ کے فیض کے، سبحان اللہ. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اور جن کو فیض نہیں ملتا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، تو کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اللہ ہمارے فہموں کو درست فرمائے، صحیح فہم نصیب فرمائے. جس نے کسی اللہ والے کو پہ اپنا دل فدا کر دیا، بس وہ پھر خالق کائنات پر بھی دل فدا کرے گا. طریقہ یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے. صحابہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا تو انہوں نے اللہ کے احکامات کو بآسانی ادا کیا. یہ محبت ہوتی ہے کہ جو عمل پہ لاتی ہے. پہلے کسی پہ فدا ہونا پڑتا ہے، نبی علیہ السلام سے فدا ہونا پڑتا ہے. صحابہ نبی علیہ السلام پر فدا ہوئے اور آپ کی محبت سے اللہ کی محبت کو پایا. آج نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی جماعت موجود ہے. اس لیے پہلے اس جماعت پر فدا ہونا پڑے گا، پھر یہ نبی علیہ السلام پر فدا ہوگا اور پھر یہ اللہ پہ فدا ہوگا. اس لیے یہ ایک درجہ، ایک سیڑھی بڑھ گئی ہے. یہ سیڑھی اس لیے بڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے. صحابہ کے لیے بس ایک ہی سیڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی تھے، پھر اللہ ہے جل جلالہ. اور ہمارے لیے تین سیڑھیاں، پہلے ہمارا استاد شیخ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اللہ جل جلالہ. ہمارے لیے ایک سیڑھی اس لیے بڑھ گئی ہے اس زمانے میں، یا ہم سے پہلے کے زمانوں میں جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. لیکن فیض انہی کا ہے، برکات انہی کی ہیں، تعلیمات انہی کی ہیں. کب تک؟ قیامت تک. اور کہاں پر؟ روح زمین کے چپے چپے میں، سمندر کے قطرے قطرے پہ، اور فضا کے لامحدود منتہا تک. انہی کی نبوت ہے، انہی کی تعلیمات ہیں، انہی کا فیض ہے، انہی کی برکات ہے، انہیں کی کہیے کہ رحمتیں. لیکن ملے گی بواسطہ ملے گی، ہے نا. کسی سچے اللہ والے کا دامن تھامے گا، اس کی محبت کو پائے گا تو جلد پائے گا، جلد. راستہ شارٹ کٹ، مختصر. دلیل 1400 سال کی جماعت ہے، یہ ایک سال دو سال نہیں، 1400 سال کی تاریخ ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دلیل نہیں مانگیں گے. تاریخ روشن ہے اسی چیز سے کہ جنہوں نے بھی فیض پایا، جو بھی متقی ہوئے، جو بھی کامل ہوئے، انہوں نے کسی کامل کو پکڑا تو کامل ہوئے, اور ان کا آج نام ہے. آج رہتی دنیا تو ان کا نام ہے, ہزار ہزار برس گزر چکے ہیں اور لوگ آج ان کے ناموں کو جانتے ہیں, محبت سے نام لیتے ہیں اور محبت سے ان کا نام رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس چیز سے لابلد رہے, دور رہے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں, کوئی جانتا بھی نہیں. جیسے اللہ نے اپنا نام باقی رکھا, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رکھا, اللہ ایسے اپنے مقبولین کا نام بھی باقی رکھتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی نام رہنے سے کیا ہوتا ہے, نام ایسے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے باقی رکھا ہے, مثال کے لیے, تعلیم کے لیے, کہ دیکھو ایسے بندے تھے اس دنیا میں, تمہارے جیسے تھے وہ بھی, اور انہوں نے ہمارا اتنا قرب حاصل کیا, انہوں نے ہمارا اتنا پیار حاصل کیا, انہوں نے ایسے مجاہدات کیے ہمارے راستے میں, ایسی سبوتیں برداشت کی, ان پہ ایسی ایسی تکالیف آئیں, لیکن وہ جمے رہے. ابھی ہمارے ایک دوست نے جو ہے ایک گروپ میں ایک بھیجا تھا کہ 1857 عیسوی میں جو علماء کو شہید کیا ہے جس طرح سے, ہے نا, اس کا ایک نقشہ بھیجا انہوں نے. تو آج علماء کی جماعت ہے کہ نہیں ہے, یہ ان کی قربانیاں, تو یہ جماعت چل رہی ہے ماشاءاللہ اور آگے تک رہے گی. تو یہ بس ہم بھی اگر اپنی بقا چاہتے ہیں, اللہ کے اپنی جو ہے قرب چاہتے ہیں, مقبولیت چاہتے ہیں عند اللہ, مخلوق میں نہیں, وہ تو پھر ویسی مل جاتی ہے. اللہ کے لیے مقبولیت کس لیے ہو, قبول کہاں ہو, اللہ کیا قبول ہو. بخار ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے علم حاصل کر رہا ہوں رب العزت کے لیے, عزت کے لیے نہیں, علم حاصل کر رہا ہوں رب العزت کے لیے, عزت کے لیے حاصل نہیں کر رہا ہوں. جیسے فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے, تواضع اپنے مقصد کے لیے نہیں کہ میں ان کے سامنے فلاں آدمی کے سامنے ذرا خوش آمدی بن جاؤں, ذرا جھک جاؤں, ذرا اس کی تعریف کر لوں, اپنے آپ کو کمتر ثابت کر دوں تو یہ میرا کام کر دے گا, تو یہ تو اپنے لیے ہو گیا نا. اور ایک تواضع اختیار کرنا ہے اللہ کے لیے, تو اس کی برکات, اس کے اجر, اس کا انعام, اس کا ثواب الگ, اس کی عزت پھر کیا ہوگا, اللہ اس کی عزت مخلوق کے دل میں ڈال دیں گے. ایسے جو اللہ کو مقصود بنائے گا, اللہ تعالی اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں, اس کی عزت کو مخلوق میں بکھیر دیتے ہیں, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں, بلوں کی چوٹیاں, جنگل کے چرند اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, جن کی مقبولیت بکھیر دی جاتی ہے, اس لیے کہ اعلان ہو جاتا ہے فرشتے کی طرف سے. تو بس یہ جو حضرت والا کی خاص تعلیم ہے کہ بھائی خون آرزو, یہ کرے جلوت میں بھی خلوت میں بھی, یہ سمجھ لے کہ یہاں پر بظاہر میرا شیخ نہیں ہے, لیکن جس کے لیے میں نے شیخ پکڑا ہے وہ تو موجود ہے, وہ رب العزت جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اپنے گھر کمرے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں ہم تنہا ہوتے ہیں نا, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں مثلا, وہاں ہی لکھ کے لگائیں جلی حروف میں, بڑے بڑے حروف میں, اور ہماری نظر پڑتی رہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر خوبصورت سا ایسا اللہ جل جلالہ کا نام لکھ کے لگائے, تاکہ جب وہ شعر پڑھیں تو ساتھ ساتھ اس اللہ پہ بھی نگاہ جائے. یہ کون ہے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کون دیکھتا ہے, کوئی جہاز پہ چڑھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی پیراشوٹ پہ وہ دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے وہ جس کا نام لگا ہوا ہے, یہ دیکھ رہا ہے ہمیں. یا اپنے خلوت خانوں میں ہمیں لگانا چاہیے، دفاتر میں ہمیں لگانا چاہیے، کاروباری جگہوں پہ ہمیں لگانا چاہیے. ہمارے حضرت علیہ رحمتہ اللہ کمرے میں کتنے نام لگے ہوئے تھے اللہ جل جلالہ کے، خانقاہ میں کتنے خوبصورت خوبصورت لکھ کر کے نام لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے. یہ نقش ذہن و دماغ پر بیٹھ جائے، اور اسی کے لیے ضربیں بھی لگائی جاتی. اللہ اللہ کی جو ضرب لگائی جاتی ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ قلب، اس کا استحضار. جس وقت یہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا استحضار کیا ہے؟ فرمایا اس کا استحضار یہ ہے کہ ایک زبان تو یہ منہ میں ہے اور ایک زبان دل میں ہے. جس وقت یہ منہ کی زبان سے اللہ کہہ رہا ہوں، اسی وقت یہ قلب بھی اللہ پڑھ رہا ہے. تو یہ جب اس استحضار کے ساتھ جب پڑھے گا تو ذہن میں بھی اللہ جل جلالہ بس جائیں گے، قلب میں بھی بس جائیں گے. اور ایک جماعت نے تو صرف اس نقش کو، اس نقش پہ ہی ان کی جماعت کا نام پڑ گیا ہے، اللہ کے نقش پر. نقش بند، نقش بند الگ الگ پڑھیں، کیا بنا نقش بندی؟ ابھی سلسلہ نقش بندی ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ نقش بند اپنے آپ کو لکھتے ہیں نقش بندی. الحمدللہ ہم بھی نقش بندی ہیں، اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہیں الحمدللہ، اپنے شیخ کی برکت سے. چار سلسلے ہیں ہمارے سلسلے میں الحمدللہ. تو کیا ہے نقش بند میں؟ نقش کو بند کرتے ہیں. کس نقش کو؟ اللہ جل جلالہ کے نقش کو. کہاں بند کرتے ہیں؟ دل میں بند کرتے ہیں. اس لیے ان کا نام، انہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا نقش بند. یہ مراقبات، یہ اذکار اس قلب پہ کراتے ہیں کہ یہ قلب میں اللہ 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 اللہ. تو جلوت ہو خلوت ہو، اللہ تعالی کے احکامات پیش نظر ہوں، للہیت، اخلاص، نیت کی تصحیح ہر چیز میں. قربانی آ رہی، قربانی میں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے یہاں خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بھائی نہیں پہنچتا نا، صاف فرما دیا کہ تمہارا خون یا گوشت نہیں پہنچتا ہے نا. وہ نیت ہے، اس پر ہے قرب، اس پر ہے اجر، اس پر ہے ثواب. اپنی قربانیوں میں اس کا استحضار کریں. پیسہ خرچ کر رہے ہیں، محنت خرچ کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی جو ہے چارہ کھلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، بس آگے بات ختم ہو جاتی. اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. اور اللہ نے اس پہ اتنے جو فضائل بیان کیے ہیں، بخشش ہے، ثواب ہے، جتنے بال ہیں اتنے اجر ملیں گے. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہم بھیڑ کر لیں؟ تو میں بھیڑ کر لوں، کیونکہ بال بہت ہوتے، زیادہ ہوتے، بھیڑ کرو. اللہ کے یہاں کیوں کمی نہیں ہے؟ دیکھیے صحابہ کتنے حریص تھے، کتنے حریص تھے کہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا. اس لیے کہا کہ ایسی چیز کریں جس میں زیادہ ثواب ہو. یہ موقع یہی تین دن کا ہے، اب پورے سال کرتے رہو قربانی، بڑے بڑے جانور کرتے رہو، لیکن ان تین دنوں میں کرنے پر جو اجر ثواب اور اللہ کا جو حکم زندہ ہو رہا ہے وہ تھوڑی بات میں ہوگا، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس سے اور اس کی. اس لیے یہ تین دن ہیں. میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی اس پہ جتنا ثواب ہے نا، اگر کوئی صاحب نصاب نہ بھی ہو تو بھی قرضہ لے کے کر لے اس ثواب کے حصول کے لیے. کیا اپنے اور کاموں کے لیے قرضہ نہیں لیتے ہو؟ یہ تو سال میں ایک ہی تو موقع ہے، یہ تین دن کا، پھر پورا سال نہیں ملے گا. تو اللہ ادا کرا دیں گے تمہارا قرضہ، تم ثواب کی نیت کر کے لے لو. تمہارے پر اگر واجب نہیں بھی ہے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اور جن پر واجب ہے ان کا تو خیر ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. جواخر دعوانا الحمد للہ.
یہ جو واقعہ بھی بیان ہوا نا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی پیر دبا رہے تھے، ان کو شیخ نے کہا کہ آپ میرے شیخ کے پیر دبائیں، انہوں نے جا کے پیر دبائے, پھر انہوں نے یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ دل تو یہاں دیا ہوا ہے. تو حضرت پیران پیر خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا بھائی ان کو کچھ دے دو. تو یہاں جب یہ جب بات کی جاتی ہے کہ دے دو, تو بعضے جو خشک لوگ ہیں ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں دیکھو یہ پیروں سے مانگتے ہیں, یہ انہوں نے بات کی کہ پیر دے دے, تو یہاں وہ الجھ جاتے ہیں, غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں دیکھو دے دو, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جیسے بعض لوگ دستگیر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دستگیر تو یہ تو اللہ کی صفت ہے, تو یہ پیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ ناواقفی کی دلیل ہے, کم علمی کی بات ہے. جب سمجھنے کی نیت سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے دے دو, تو اس سے یہ کوئی مراد تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ تم ان کو کیا ولایت دے دو, یا تم ان کو کوئی مقام دے دو, یا تم کو ان کو عزت دے دو. مطلب یہ دینا نہیں مقصود نہیں ہے. کیا دینا مقصود ہے؟ مقصود دینا ہے ان کو اپنا پیار دے دو, ان کو اپنی توجہات دے دو, ان کو اپنا مقرب بنا لو. یہ مقصود ہوتا ہے, کیونکہ کسی سچے اللہ والے کی پیار سے, محبت سے, شفقت سے, توجہات سے منازل آسانی سے طے ہو جاتی ہیں. جس کو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے بہت آسان لفظ سمجھایا کہ حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. تو وہ مزیدار آسان کیسے ہوتا ہے؟ کہ ان کو اس اللہ والے کی شفقت, توجہات, محبت ملنے لگتی. تو یہ جو دے دو کا لفظ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پہ اپنی خاص توجہ دے دوں. اور یہ جو بزرگوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات کہ انہوں نے توجہ ڈالی اور وہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا, یہ بھی اسی نوع کی ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص کو, آنے والے شخص کو اپنی توجہات دیتے ہیں, بہت اس سے ملاطفت سے پیش آئے, الفت سے پیش آئے, محبت سے پیش آئے, اس کا اکرام کیا, تو کیا ہوا؟ وہ ان پر لٹو ہو گیا, وہ ان پر فدا ہو گیا, وہ ان پر ریج گیا, اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور وہ پھر لائن پہ آ گیا. بس ایک ملاقات ہوئی اور دل کی دنیا بدل گئی کہ بھائی بس اب آنا جانا شروع ہو گیا, ان کے پاس محبت پیدا ہو گئی, آنا جانے لگ گیا, اب ان کی شفقتیں اور اس کو ملنے لگیں, اور بس یہ محبت اور شفقت اور ان کے آنے کی برکت سے کام بن گیا, اس کا دنیا بدلنا شروع ہو گئی, دل کی دنیا کچھ سے کچھ ظاہر بدل گیا, باطن بدل گیا, اللہ والا ہو گیا. یہ ملتا ہے بزرگوں کی جو جہاں جہاں کہاں کہیں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ توجہات دے دو, یا ان سے کچھ مل گیا, یا ان سے فیض مل گیا. یہ جو باتیں اس نوع کی ہوتی ہیں وہ یہ مقصود ہوتا ہے. باقی جو اصل جو ہے وہ تو اللہ دیتے ہیں, ان بزرگ کو بھی اللہ نے دیا, وہ جو شیخ ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے, اور وہ جو کسی کو دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں. دعائیں ان کی ہوتی ہیں, دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے.